جو صوفیائے محققین ہیں اور جب مطلق صوفیائے کرام بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مراد ہے. تو جتنے شریعت مطہرہ کے مزاج اور شریعت مطہرہ کے اسرار اور شریعت مطہرہ کے رموز کو وہ سمجھ سکتے ہیں, اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو صوفیائے محققین سے مراد وہ حضرات ہیں جو بحیثیت صوفیہ کے مشہور ہوئے, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ, اور آگے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ, بحیثیت صوفی کے مشہور ہوئے. اور جب بھی ان کا نام بولا جاتا ہے تو اول وہلے میں ذہن جاتا ہے بزرگی کی طرف, روحانیت کی طرف, سلوک کی طرف. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ صوفیائی کرام جب بولا جاتا ہے اس سے وہ حضرات مراد ہیں کہ جن کا شغل یہ میدان رہا تزکیہ کا, مگر ساتھ ساتھ میں وہ صاحب علم بھی تھے. اسی تبھی تو صوفیائی محققین ہوں گے نا. اور اس سے وہ حضرات بھی مراد ہیں کہ جن کا میدان عمل حدیث رہا, میدان عمل فقہ رہا, میدان عمل تعلیم رہا, خدمت علم رہا, لیکن انہوں نے بھی کسی سے اپنی اصلاح کرائی اور اصلاح کرا کر کے سلوک انہوں نے بھی طے کیا. یہ بھی صوفیائی محققین میں یہ حضرات بھی شامل ہیں, سمجھے؟ تو صوفیائی محققین جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے, ان میں کچھ محدثین ہیں, کچھ مفسرین ہیں, کچھ فقہا ہیں اور کچھ صوفیہ ہیں. تو یہ الگ الگ لیبل لگ گئے ان کے کام کے اعتبار سے, ورنہ تھے سب کے سب صوفیائی محققین. تو اصل جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ان حضرات کا ہوتا ہے دین کے معاملے میں, اس لیے کہ دین کے مزاج کو جتنا انہوں نے سمجھا ہے اتنا کسی نے نہیں سمجھا. گزشتہ کل میں رات کو پیچھے باہر کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے کہا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف میں متعدد جگہوں پر ایسی حدیثوں کو نقل کیا ہے جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بھی, صحابہ کے دور میں بھی باقاعدہ باہر نکلی تھی, میدان میں اتری تھی, باقاعدہ لمبے لمبے سفر کیے تھے. حدیثوں میں یہ ملتا ہے اور ہیں, اور اس کی پھر توجیہ بھی کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان حدیثوں کا, کن حالات میں عورتیں نکل سکتی ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے اس عنوان کا کہ عورتوں کا جہاد کے لیے نکلنا. تو ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے نا کہ ام حرام بنت ملحان بحری سفر میں نکلی اور سائپرس میں ان کا انتقال ہو گیا. ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما جنگ احد کے موقع پر مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مریض اور زخمی لوگوں کو پلاتی تھیں. یہ حدیثیں لانی چاہیے تھی. اور یہ جو باب باندھا ہے اس سے بالکل قریب عورتوں کے نکلنے والی حدیثیں, لیکن جہاں امام بخاری نے عنوان باندھا, جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے عنوان باندھا کہ عورتوں کا جہاد کے لیے نکلنا, اس کے نیچے ایک ہی حدیث لائے ہیں. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ جہاد کن الحج. جو یہ صوفیائی کرام ہے جو شریعت مطہرہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ جن روایات میں عورتوں کا جہاد کے لیے نکلنا مذکور ہے وہ بہت ساری حدود اور قیود کے ساتھ ہیں، ورنہ اصل عورتوں کے لیے یہی ہے کہ بس وہ اپنے گھر میں رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر حج کے قریب کوئی چیز اس کو کرنی چاہیے تو وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہیے. تمہارا جہاد تو حج ہے. تو اس لیے بھائی مزاج جو ہے مزاج، تو صوفیاء کرام سب سے زیادہ شریعت مطہرہ کے مزاج کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ صوفیاء کرام، اس لیے کہ مراد خداوندی کو معرفت خداوندی کی وجہ سے وہ جتنا سمجھتے ہیں، دل بالکل صاف شفاف اوپر کے ساتھ رابطہ اور تعلق، تو ان کے قلوب پر وہ چیزیں القا ہوتی ہیں جو دوسروں کے قلوب پر نہیں. اس لیے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ظاہری الفاظ ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، دوسرے لوگ ظاہری الفاظ میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور صوفیاء کرام جو ہے ظاہری الفاظ کے پیچھے جو حقائق ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، بلکہ حقائق پیدا کرنے والے تک پہنچتے ہیں. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ سے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مؤمنین کاملین کی علامت تو ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو کہا کہ تفکر فی خلق السماوات والارض جو ہم نے کیا ہے وہاں تک تو مسلمان پہنچ ہی نہیں سکے، چاند تک پہنچ گئے ہم لوگ. تو تفکر فی خلق السماوات والارض جو ہم نے کیا وہاں تک تو کہاں ہے، خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ کہاں ہیں تفکر فی خلق السماوات والارض. تو اللہ کے ولیوں کی جو علامت بتلائی گئی ہے وہ تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے بنسبت تمہارے زیادہ. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے کہا کہ بادشاہ کا محل ہے تو بادشاہ کے محل میں دو قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں، بادشاہ کے محل میں داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جنہیں بادشاہ سے محبت ہوتی ہے تو محل کے اندر قدم رکھتے ہی ان کو جستجو ہوتی ہے بادشاہ کی کہ بادشاہ کہاں ہے، اور دوسرے وہ جن کو بادشاہ کے پاس جو دنیاوی مال و متاع ہے اس میں دلچسپی ہوتی ہے، تو محل میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ سونا کہاں ہے، چاندی کہاں ہے، میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں. تو ایک جماعت کی نظر بادشاہ پر ہوتی ہے، تو محل میں داخل ہوتے ہیں وہ، اور محل میں داخل ہونے کے بعد محل میں تفکر کرتے ہیں، مگر ان کی تفکر جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ہوتی ہے کہ بادشاہ تک کیسے پہنچ جاؤں، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا تفکر یہ ہوتا ہے کہ کس کمرے میں خزانہ ہے، کس کمرے میں سونا ہے، کس کمرے میں چاندی ہے، اور میں کیسے سمیٹ کر کے لے جاؤں. تو اس کے ذہن میں تو بادشاہ کا خیال بھی نہیں آتا. اور پھر علامہ نے کہا کہ بس مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے، مسلم میں اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ وہ جو بادشاہ کو ملنے کے لیے جائے گا وہ محل میں یوں سیدھا بادشاہ کے پاس چلا جائے گا، اور بادشاہ کے قرب سے لطف اندوز اور فیضیاب ہو کر کے یوں خالی ہاتھ نکل آئے گا، اور وہ دوسرا جو ہے وہ جائے گا اور چوری کر کے سونے اور چاندی کو سمیٹ کر لے آئے گا. تو ظاہری نگاہ سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ دوسرا کامیاب ہے پہلا ناکام ہے، اور حقیقت کو دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کامیاب ہے دوسرا ناکام ہے. تو کہا کہ بس یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ تم تفکر فی خلق السماوات والارض اپنے لیے کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گولڈ کا مائن نکلے گا، گیس کا کوئی مائن نکلے گا، سمندر کے اندر کوئی پیٹرول دریافت ہوگا، اور ہم تفکر فی خلق السماوات والارض کرتے کرتے خالق کائنات تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا رشتہ ان سے جوڑ لیتے ہیں، مگر چونکہ دنیاوی اعتبار سے خالی ہاتھ نظر آتے اس لیے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے جواب دیا. تو بھائی اصل بات یہ، اصل بات یہ تفکر فی خلق السماوات والارض کر کے اللہ تک پہنچ جائے، اور جب اللہ تک پہنچے گا تو وہ اللہ کی یاد میں رتب اللسان رہے گا. اسی لیے کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم اور یہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ اتفق کرو نہ فی خلق السماوات والارض،